الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین وان یکم منکم مئت یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فان یکم منکم مئت صابرۃ یغلبوا مئتین وان یکم منکم الف یغلبوا الفین باذن اللہ واللہ مع الصابرین ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثقن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ مدمزاد سلسلوار ترجمہ قرآن میں الحمدللہ سورۃ الانفال ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ پچھلے ہفتے تنظیم اسلامی کے سالانہ اجتماع کے باعث غیر حاضری اور غیر موجودگی میں نشست نہیں ہو سکی تھی، آج انشاءاللہ جو بھی سلسلہ ہے دوبارہ سے اس کا ہم آغاز کر رہے ہیں ایک ہفتے کے گیپ کے بعد، تو تھوڑا سا پس منظر اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیجئے۔ یہ بات تواتر کے ساتھ ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ سورۃ الانفال مدنی سورت ہے اور حق و باطل کے درمیان جو سلسلہ غزوات ہیں اس میں پہلا جو غزوہ ہے غزوہ بدر سن 2 ہجری میں حق و باطل کے درمیان ہوا، اسی کے پس منظر میں یہ سورت ہے کہ جو جس کا نزول ہوا، یعنی غزوہ بدر کے فوراً بعد بدر کے حالات پر تبصرہ اس صورت میں وہ موجود ہے، ہم سمجھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اور جنگی صورتحال میں اہل ایمان کو بڑی قیمتی ہدایات ہیں کہ جو کہ دی جا رہی ہیں، منافقین کی کیفیت کو بھی واضح کیا جا رہا ہے، کفار کا جو تکبر ہے اور ان کا جو ضد ہے عناد ہے اس کا بھی تذکرہ آ رہا ہے بطور عبرت۔ تو یہ مضامین ہیں کہ جو ترتیب کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ جو 8واں رکوع تھا اس میں اہل ایمان کو کفار کے مقابلے میں جتنی بھی قوت اور سامان ضرب و حرب ہے، جتنی بھی استطاعت ہو، اس کو جمع کرنے کا اور اس کی تیاری کا حکم دیا گیا تھا کہ تاکہ اس سامان ضرب و حرب سے کفار پر جو ہے وہ روب ڈالا جا سکے اور اپنا تحفظ بھی کیا جا سکے۔ اور اہل ایمان کی جو آپس میں محبت ہے، الفت ہے، کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اس کا بھی تذکرہ ہے کہ جو کہ فرمایا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا گیا کہ حسبک اللہ، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی، آپ گھبرائیے مت۔ اور یہ اہل ایمان کے لیے بھی ایک تسلی کا سامان اس آیت میں موجود تھا اور اسی آیت پر پھر 8ویں رکوع کا اختتام ہوا تھا۔ اب 9ویں رکوع کا آغاز بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب کرتے ہوئے اور فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، آپ ترغیب دلائیے، ابھاریے اہل ایمان کو قتال پر۔ اب یہاں تھوڑا سا رک کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین اسلام میں قتال کا جو مرحلہ ہے وہ کب پیش آتا ہے، آیا یہ پہلا مرحلہ ہے یا اس سے پہلے کچھ مراحل طے کر کے یہ مرحلہ آتا ہے؟ تو بہرحال یہ ہے کہ آج جیسے جیسے ہم قرآن و سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، سیرت کا مطالعہ ہم نے چھوڑ دیا تو ایک بہت بڑا فتنہ بھی ہے کہ جو کہ ہمارے معاشرے میں وہ پنپ چکا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے کہ بس قرآن حکیم کی آیات پڑھی ہیں اور اس میں قتال کا تذکرہ ہے اور بس یہ ہے کہ بغیر کسی تیاری کے اور بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ قتال پر نکل کھڑا ہوا گیا. تو یہ اصل میں دین اسلام کی جو بھی تعلیمات ہیں اس سے انحراف ہے. دین اسلام میں قرآن مجید کی جو بھی تعلیمات ہیں اس کو سمجھنے کے لیے سیرت کا مطالعہ ہے کہ جو کہ بہت ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہر لحاظ سے رول ماڈل ہیں. لہذا شریعت سمجھنا ہے, قرآن سمجھنا ہے تو اس کی عملی تفسیر وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. لہذا اس کو دیکھنا ہوگا کہ یہ قتال کا مرحلہ کب آیا. اس حوالے سے پہلے بھی تذکرے آتے رہے ہیں. ایک استاد محترم کی بہت ہی عمدہ کتاب کا حوالہ میں یہاں دیتا چلوں تو وہ مفید رہے گا, منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ذرا موٹی کتاب ہے, اس کی تلخیص رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب. تو یہ مطالعہ ضرور کیجئے. اس پر جو خطاب ہے وہ بھی انٹرنیٹ پر بھی اویلیبل ہو جائے گا, ویب سائٹ پر بھی اویلیبل ہو جائے گا, کتاب بھی اویلیبل ہو جائے گی. تو بہرحال اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج ہے, جو طریقہ کار ہے, میتھڈالوجی ہے اپنے مقصد کے حصول کے لیے جو آپ نے وہ راستہ اختیار کیا, اس میں پھر وہ چھ مراحل ہیں کہ جن کا تذکرہ آتا ہے. اور ان چھ مراحل میں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم انقلاب, ہماگیر انقلاب کیسے برپا کیا, اس کا طریقہ کار کیا تھا, تو وہ چھ مراحل پر مشتمل تھا. اور اس میں سب سے آخری مرحلہ ہے وہ قتال ہے. اور اس سے پہلے کے جو پانچ مراحل ہیں وہ اکثر و بیشتر ہماری نظروں سے ہوجل ہو جاتے ہیں, اور اسی میں وہ پھر محنت ہے کٹھن کے جو کہ لگتی ہے. اب یہ وہ پانچ مراحل وہ کون سے ہیں؟ چھٹا مرحلہ قتال کا مرحلہ, مسلح تصادم کا مرحلہ. اس سے پہلے کے پانچ مراحل تو تھوڑا سا ذہن میں خاکہ تازہ کر لیجئے. صرف میں بہت اختصار کے ساتھ یہاں بات کروں گا, کتاب کے حوالہ میں آپ کو دے چکا ہوں, تفصیل اس میں آ جائے گی. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ابتدا میں مکی دور میں اور ابتدائی جو بھی وحی آئی ہے اسی میں یہ مشن ہے کہ جو کہ سونپ دیا گیا تھا. جیسے سورہ مدثر ہے اس میں فرما دیا گیا کہ یا ایوہ المدثر قم فانذر, اے لحاف میں لپٹنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہو جائیے اور انذار کیجیے. اور یہ انذار, یہ آغاز ہے, نقطہ آغاز اس مشن کے حصول کے لیے. اور یہ جائے گا کہاں تک؟ وربک فکبر, اور آپ اپنے رب کو بڑا کیجئے. یعنی رب تو بڑا ہے, یا صرف نعرے اللہ اکبر زبان سے ادا کرنے سے یہ مراد اس حکم کی نہیں ہے, بلکہ حکم سے مراد یہ ہے کہ بالفعل اللہ کو بڑا کیجئے اللہ کی زمین پر. یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اس کا مالک کون ہے؟ اللہ. تو لاجیکل سی بات ہے کہ جب یہ اللہ کی زمین ہے, مالک وہ ہے, تو اس پر اس کے احکامات چلنے چاہیے. یہ ہے کہ اگر وہ اس کے احکامات کی تنفیذ ہو جائے تو پھر یہ ہے رب کی کبریائی بالفعل منمانا. اور یہ وہ مشن سونپا گیا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. تفصیل میں نہیں جائیں گے, کتاب کے حوالے آ گئے. لہٰذا وہ مشن کی اچیومنٹ کے لیے پھر آپ نے لازمات ہے کہ دین کی تنفیذ اللہ کی زمین پر, اس کے لیے نظام باطل کو جڑ سے اکھاڑنا, پھر اللہ کا عادلانہ نظام قائم کرنا, اس کے لیے ایک اجتماعیت درکار ہے. یہ کسی اکیلے بندے سے یہ کام نہیں ہو سکتا. اجتماعیت پھر آپ نے وہ تیار کی ہے صحابہ کرام. اور وہ اجتماعیت کیسے تیار ہوئی, وہ افراد سازی کیسے ہوئی, یہ قتال سے پہلے کے وہ مراحل ہیں. ان میں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے مکے میں دعوت کا کام کیا ہے. وہ دعوت ہے, اللہ کا پیغام ہے کہ جو معاشرے میں فلوٹ کیا ہے, اس کو پہنچایا ہے. اس دعوت کے نتیجے میں جو سعید روحیں صحابہ کرام کی صورت میں رضوان اللہ اجمعین وہ آپ کے ساتھ آئی ہیں اس انقلابی نظریے کو قبول کر کے, تو پھر آپ نے ان کو منظم کیا. یہ دوسرا مرحلہ ہے تنظیم دعوت کے بعد. اور پھر منظم کرنے کے بعد وہ بیت سموتاد کے ذریعے سے آپ نے جکڑا, نظم میں پرویا. اور پھر آپ نے انقلاب کی نوعیت کے اعتبار سے پھر تربیت ہے کہ جو کہ شروع کی. قرآن مجید آ رہا تھا, اسی قرآن سے آپ تلاوت کر رہے تھے, ان آیات کے احکامات کو صحابہ کرام کو سنا رہے تھے, انہی آیات قرآنی آیات کے ذریعے سے ان کا تزکیہ ہو رہا تھا, اور اس کی حکمت سے بھی آپ آگاہ کر رہے تھے شریعت کے احکامات بتا کر. تو بہرحال یہ تربیت کا معاملہ چل رہا تھا مکی دور میں بھی, اور پھر مدینہ میں الٹرنیٹ بیس جب حاصل ہو گیا مدینہ مسجد نبوی کی صورت میں, تو یہ تربیت کا مرحلہ وہاں سے وہ وہاں تک جاری بھی رہا. پھر تربیت کے بعد صبر محض کا مرحلہ آتا ہے, اور یہ صبر محض کا مرحلہ تو ابتدائی مرحلے سے شروع ہو جاتا ہے دعوت سے, لیکن صرف سمجھانے کے لیے ترتیب وار اس کو چوتھے مرحلے پر رکھا گیا کہ جیسے ہی انقلابی دعوت معاشرے میں جاتی ہے تو دعوت جس کے خلاف جاتی وہ پھر باطل نظام وہ کھڑا ہوتا ہے اور پوری قوت کے ساتھ اس جو بھی دائی پرچارک ہیں حق کے ان کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر یہ دعوت پنپنے لگی معاشرے میں تو پھر تو ہماری چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی, ہماری کی جو سیادت چودراہٹ ہے وہ اس کے لالے پڑ جائیں گے. لہٰذا یہ ہے کہ پھر انہوں نے وربل اپوزیشن کی ہے, یہ پوری سیرت ہے کہ جس کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ فزیکل ٹارچر کیا صحابہ کرام پر, اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن مکی دور میں یہ جو 15 سال ہیں, 13 سال مکی دور اور پھر 2 سال مدینے میں بھی, کیونکہ سن 2 ہجری سے پھر تلوار ہاتھ میں آئی ہے, غزوات شروع ہوئے, تو یہ کم و بیش 15 سال بنتے ہیں. لہٰذا اس میں یہ صبر محض حکم یہ تھا کہ کفو ایدیاکم, اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھنا, اور بہرحال یہ ہے کہ جب تک کہ معتدب تعداد اتنی نہ آ جائے کہ نظام باطل کو اس کے خلاف اقدام کیا جا سکے, اس وقت تک ریٹیلیشن جو بھی نظام باطل کی طرف سے اسے برداشت کرنا, چاہے وہ وربل اپوزیشن ہو یا فزیکل ٹارچر. لہٰذا صحابہ کرام نے وہ داستانیں رقم کی ہیں, عظیمت کی داستان, کیسے جو ہے وہ زد و کوب کیے گئے. بہرحال یہ ہے کہ یہ چوتھا مرحلہ یہ صبر محض کا. پھر مائگریشن ہوتی ہے, حکم آتا ہے مکے سے مدینہ ہجرت ہوتی ہے, دوران ہجرت ہی اذن قتال آ جاتا ہے, اور پھر جیسے ہی مدینہ جاتے ہیں تو حکم قتال بھی آ جاتا ہے کہ اب جو بھی قوت میں اہل ایمان ہیں اب یہ باطل سے ٹکرائیں. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر یہ مدینہ جا کے پھر 2 مراحل اقدام اور مسلح تصادم کے آتے ہیں, اور بھرپور تیاری کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اگریسو موڈ میں, کوئی ڈیفینسو موڈ نہیں. 8 مہمات ہیں کہ جو کہ آپ نے غزوہ بدر سے پہلے روانہ کی کفار مکہ کے جو بھی تجارتی قافلے ان کی نگرانی کے لیے. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ اگریسو موڈ تھا اللہ کے رسول کا کہ بل سے نکالا جائے دشمن کو, اور یہ ہے کہ وہ مقابلے پر آئے اور مقابلہ کیا جائے. تو بہرحال پھر یہ بدر سے یہ پھر سلسلہ غزوات ہے کہ جو کہ جنگ کا مرحلہ وہ شروع ہوتا ہے, ہاتھ میں تلوار ہے کہ جو کہ آتی. تو یہاں پر اس کا تذکر آ رہا ہے کیونکہ اب غزوہ بدر سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سمجھایا جا رہا ہے, آپ کے ذریعے سے یہ احکامات دیے جا رہے ہیں اہل ایمان کو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ترغیب دیجئے, آپ ابھاریے اہل ایمان کو علی القتال, قتال پر. تو یہاں پر بتانا یہ مقصود تھا, یہ سارے مراحل بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دین پوری ایک اسٹریٹجی ہے کہ جو کہ کفار کے مقابلے کے لیے دیتا ہے, صرف جذبات نہیں, جذبات اپنی جگہ بڑے عمدہ اور بڑی اہمیت کے حامل, لیکن یہ ہے کہ صرف جذبے کے تحت جو ہے وہ نکل کر 2-3 نکل جائیں اور 1000 کے قافلے میں دشمن کے گھس جائیں اور 4-5 کو مار کے اور پورا جو ہے وہ نقصان کروا دیں اسلامی ریاست کا یا کسی اہل ایمان کا, پوری قوت کو کچلوا دیں کفار سے, تو یہ چیز جو ہے یہ اسٹریٹجی دین کی نہیں. دین یہ کہتا ہے کہ کفار سے بھرپور مقابلے کے لیے بھرپور اس کی تیاری کی جائے, اور ایسی تیاری کے غالب امکان اس کو جو ہے وہ کچلنے کا. یہ ہے اصل میں قتال کے حوالے سے, اس مرحلے سے پہلے یہ پری ریکوزٹ جو ہیں ان مراحل سے وہ گزرا جائے. تو آپ ابھاریے قتال پر اہل ایمان کو. اب دیکھیں اگلی جو آیتیں ہیں یہ بڑی ایمان افروز ہیں, اور اللہ تعالیٰ یہ ایمان اور استقامت کہ جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے, یہ ایمان اور استقامت یہ بندہ مومن کا وہ ہتھیار ہیں, وہ زیور ہیں, یہ وہ قوتیں ہیں کہ جو بندہ مومن کی قوت میں اضافہ کر دیتے. لیکن فرق ہے کافر میں اور مومن میں. کافر جو ہے وہ سارا بھروسہ اس کا کس پر ہوتا ہے مقابلے کے لیے جنگ کے مرحلے میں, وہ سارا بھروسہ اس کا مادی اسباب پر ہوتا ہے, اس کا اسلحے پر سارا بھروسہ ہے, افرادی قوت پر سارا بھروسہ ہوتا ہے, کوئی فکری لحاظ سے کوئی کھوٹا اس کا بندہ نہیں ہوتا اور کوئی نظریاتی سطح پر اس کے کوئی پاؤں جمے نہیں ہوتے, لیکن یہ ہے کہ بس وہ ایک تکبر کے نشے میں اور اسلحے پر اور نفری پر وہ بھروسہ کیے ہوئے ہوتے. اس کے بالکل برعکس بندہ ہے مومن کا بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے وہ اسباب اپنی جگہ ہیں اور اس دنیا میں اسباب ہی کے ذریعے سے تمام کام وہ کیے جاتے ہیں, لیکن بندہ مومن کا اصل بھروسہ اہل ایمان کا وہ اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر ہوتا ہے، اور اسے یہ پکا پختہ یقین ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ اسباب جتنے بھی جمع ہو جائیں لیکن اس میں تاثیر جب تک ممکن نہیں ہے کہ جبکہ مؤثر حقیقی اس یعنی سامان میں تاثیر نہ ڈال دے، اس اللہ کی اگر تائید و نصرت میرے شامل حال نہ ہو تو پھر کوئی قوت مجھے دشمن کے مقابلے یعنی اس میں جتوا نہیں سکتی اور غلبہ نہیں دلوا سکتی۔ یہ ہے فرق کفر اور ایمان کا۔ تو لہٰذا یہاں پر فرمایا جا رہا ہے، آپ دیکھیں فرمایا کہ اِن یکم منکم عشرون عشرون صابرون، دیکھو اے مسلمانوں اگر تم میں یعنی 20 ہوں گے کہ جو یغلبو مئتین تو وہ 200 پر جو ہے وہ غالب آ جائیں، وہیں یکم منکم مئت یغلبو الف من الذین کفر، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے یعنی صبر کرنے والے استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ڈٹ جانے والے یغلبو الف من الذین کفر تو وہ 1000 پر غالب آ جائیں گے، کن پر؟ ان لوگوں پر کہ جنہوں نے کفر کیا۔ یعنی یہ ہے کہ 10 گنا قوت سے اہل ایمان ایمان کی قوت سے وہ ٹکرا سکتے ہیں، یعنی یہ ہے کہ 20 ہوں تو وہ یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ 200 پر غالب آ جائیں، اور اگر 100 ہوں گے تو وہ 1000 پر جو ہے وہ غالب آ جائیں۔ بِأَنَّهُمْ یعنی کن پر غالب آ جائیں گے؟ ان لوگوں پر کہ جنہوں نے کفر کیا، بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ وہ کافر ہیں کہ جو سمجھ نہیں رکھتے، یعنی یہ اپنے نظریے کی جو کیفیت ہے اس پر ان کو یقین حاصل نہیں، بلکہ ان کا تو نظریہ ہی جو ہے وہ ناپاک ہے، وہ ایک اللہ کے بجائے کئی خداؤں کے پوجنے والے ہیں۔ لہٰذا یہ ہے کہ پھر ایسا انسان تو انتہائی بزدل بھی ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ وہ اس کو کئی سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ بندہ مومن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ پر توکل ہے، اعتماد ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ توکل اور اعتماد اس کے ایمان میں کئی گنا اضافہ کرتا ہے اور اس کی قوت کو بڑھا دیتا ہے۔ اب میں آپ کو واقعہ یاد دلاؤں، یعنی ایران کے جو جاسوس آئے تھے صحابہ کرام کی یعنی کیفیات کو دیکھنے کے لیے، رستم نے جو ہے وہ بھیجا تھا اپنے جاسوسوں کو، وہ پوری جاسوسی کر کے گئے اہل ایمان کی، اور واپس جا کے انہوں نے جن الفاظ میں رپورٹ کیا ہے رستم کے دربار میں، انہوں نے کہا کہ یہ جو مخلوق ہم دیکھ کر آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ جانثار ساتھی ہیں وہ کیا ہیں؟ ہم رہبانم باللیل و فرسانم بالنہار، یہ رات کے راہب ہیں اور دن کے شاہ سوار ہیں۔ یعنی یہ دن میں ہم نے ان کو دیکھا کہ یہ دشمن کی صفے چیر رہے ہوتے ہیں گھوڑوں پر سوار ہو کر، اور دیوانہ وار جو ہے وہ تلوار چلا رہے ہوتے ہیں اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گرتا ہے وہاں یہ اپنے خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں، اور یہ دن میں جو ہے وہ شاہ سوار یہ لڑے ہوتے ہیں، اور رات میں جو ہے یہ کھڑے ہو کر نماز تہجد میں اللہ سے یہ تعلق قائم کر رہے ہوتے ہیں، لو لگا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جو بھی فوج ہوتی ہے عموماً وہ دن میں اگر لڑے تو پھر رات میں تو اسے آرام چاہیے، شباب و کباب چاہیے، یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم نے یہ عجیب منظر دیکھا ہے، یہ مخلوق ہے کہ جو کہ ہم دیکھ کر آئے۔ ہم رہبانم باللیل و فرسانم بالنہار، یہ دن کے شاہ سوار اور رات کے راہب۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ کیفیت تھی، یہ تعلق مع اللہ تھا، اللہ پر یقین تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم 20 ہوگے تو 100 پر 200 پر غالب آ جاؤ گے، 10 گنا قوت سے ٹکرا جاؤ، اور اگر 100 ہوگے تو 1000 پر کفار کے لشکر پر تم غالب آ جاؤ۔ اور لازم بات ہے یہ کیفیت اگر دیکھنی ہے تو پھر مہاجر صحابہ خاص طور پر، یہ واقعتاً جو ہے وہ اپنے 10 گنا لشکر پر ایک ایک پرسنالٹی بھاری تھی، اور بدر کے موقع پر تھے 313، سامنے 1000 کا لشکر ہے، لیکن یہ پرسنالٹیز جو ہے وہ عام نہیں تھی، یہ وہ پرسنالٹیز تھیں کہ جو واقعتاً مکے کی پوری کریم تھی، صدیق اکبر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کوئی عام شخصیت نہیں تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ پرسنالٹیز تھیں کہ جو جن کا روب تھا کہ جو کہ پڑھا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے جو یہاں بات فرمائی ہے کہ یہ ایمانی قوت اور استقامت ہے کہ جو اہل ایمان کی قوت میں کئی گنا اضافہ کر دیتی ہے۔ اب کیونکہ یہ کیفیت تھی ایک یعنی حالات کے اعتبار سے، لیکن یہ ہے کہ جب وقت گزرا ہے اور کثرت سے اب مسلمان جو ہے وہ دار اسلام میں داخل ہونے لگے، لہٰذا ایک تو وہ مہاجر صحابہ تھے کہ جن کو براہ راست صحبت ملی اور تربیت ملی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے بعد پھر وقت کے ساتھ ساتھ نئے لوگ شامل ہونے لگے، تو اب وہ ایمانی جو قوت تھی اس میں ایک اضمحلال آنا شروع ہوا، تو لہٰذا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی جو بھی آیت ہے اس میں اس حکم کو تخفیف کی حکم میں اپنے، یعنی پہلے تو 10 گنا اپنے سے بڑی قوت سے مقابلے کے حوالے سے یہ خوشخبری دی کہ تم غالب آ جاؤ گے، لیکن اب فرمایا جا رہا ہے اگلی آیت میں کہ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی، یعنی جو بھی حکم تھا 10 گنا قوت کے حوالے سے تمہاری غلبے کے حوالے سے خوشخبری تھی، اب اس میں تخفیف کر دی، کیوں؟ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اور اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم میں کمزوری ہے، یعنی اب جو 9 مسلم ہیں ان میں وہ قوت ہے کہ جو کہ نظر نہیں آ رہی کہ وہ اپنے سے 10 گنا سے ٹکرا جائیں اور غالب ہو جائیں، لہٰذا اب کیا فرمایا جا رہا ہے کہ فَإِن يَكُم مِنْكُم مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْن، فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم میں سے مسلمانوں 100 صبر کرنے والے ہوں گے، استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہوں گے، ڈٹ جانے والے ہوں گے، یغلبوا مئتین، تو وہ 200 پر غالب آ جائے، اب 10 گنا کے بجائے اب 2 گنا یعنی اپنے سے دگنی جو بھی قوت ہے اس پر وہ غالب آ سکتے ہیں، وہی یکم منکم الف یغلبوا الفین باذن اللہ، اور اگر تم میں سے مسلمانوں 1000 ہوں گے کہ جو کہ صبر کرنے والے ڈٹ جانے والے ہوں گے، یغلبوا الفین باذن اللہ، تو وہ اپنے 2000 یعنی دگنی جو قوت ہے دشمنوں کی 2000 پر وہ اللہ کے حکم سے غالب آ جائے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ اب دیکھیں یہ آیتیں ہمارے سامنے آئیں، ایمان اور استقامت کی جو قوت ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اپنے سے کئی گنا بڑی قوت سے بھی ان 2 چیزوں کے ذریعے سے مسلمان کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر میں آپ سے آج سوال کروں، آج اس دور میں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، کہ اس ایمانی قوت کا جو اظہار ہوا ہے اس زمین پر، اس گلوب پر، وہ کون سے خطے میں ہوا ہے کہ مٹھی بھر اہل ایمان کئی گنا بڑی قوت سے، کہ جو اسلحے کے لحاظ سے بھی، نفری کے لحاظ سے بھی کئی گنا بڑی تھی، لیکن مٹھی بھر مسلمانوں نے انہیں ناک رگڑا دی، اور کس طرح سے 20 سال کے بعد جو ہے وہ ناک رگڑ کے جو یہ امریکہ بہادر جو ہے وہ غارت ہوا ہے، طالبان افغانستان کی یہ مثال ہے، یعنی 9/11 کے بعد یعنی کوئی وہم و خیال میں بھی یہ بات نہیں ہو سکتی تھی، اور بڑی باتیں بھی ہیں کہ جو کہ کی گئیں، اور ملا عمر رحم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، جب یہ 9/11 کے بعد یہ دھونس دھاندلی کے ساتھ پورا الائی ہے کہ جو کہ افغانستان پر حملہ کرنے آیا، تو ملا عمر صاحب کے میں الفاظ آپ کو یاد دلاؤں، انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ اپنی مرضی سے آئے ہیں افغانستان، لیکن اب یہ اپنی مرضی سے جائیں گے نہیں، اب ان کے ساتھ جو بھی ہونا ہے وہ ہونا ہے، اور آپ دیکھیے یہ امریکہ تو بعد کی بات ہے، اس سے پہلے رشیا آیا تھا اپنے وقت کی پوری قوت آیا تھا، لیکن یہ گریو یارڈ بنا نا، یہی افغانستان اس کا قبرستان بن گیا، صفحہ ہستی سے وہ رشیا ہی ہے کہ جو کہ وہ مٹ گیا، اس قوت کو بھی جو ہے وہ نیست و نابود کیا اس ایمانی قوت نے، لیکن یہ معاملہ تو انتہائی، آپ دیکھیں کہ کتنے ممالک کی جو بھی فورس ہے، اور کیا اسلحے کا کوئی توازن نہیں، کیا وہ ڈیزی کٹرز اور کیا کچھ نہیں اسلحہ استعمال ہوا، لیکن یہ ہے کہ 20 سال کا عرصہ ہے کہ جو کہ لگا، اور کیسا وہ گند ہے کہ جو کہ صاف ہوا، اللہ تعالیٰ انہیں اور ہمت اور توفیق دے اسلام میں اور آگے بڑھنے کی، اور ہمیں بھی کوئی شرم و حیا ہے کہ جو کہ عطا فرما دے کہ جو منہ کالے ہم نے اس 9/11 کے بعد کی افغانستان کے حوالے سے، خاص طور پر طالبان افغانستان، آج یہ موقع تھا کہ ہم اس کی حکومت کو، اس حکومت کو قبول کر کے، اور جو بھی داغ دھبے ہم نے اپنے اوپر لگائے انٹیلیجنس شیئر کر کے، ہوائی اڈے فراہم کر کے، یہ داغ دھبے ہم دھو سکتے تھے، منہ اپنا کالا پن جو تھا اس کو صاف کر سکتے تھے، لیکن ابھی تک ہمیں ہوش نہیں آیا، اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً یہ ایمانی قوت جو ہے وہ نصیب فرمائے ہمیں بھی، ہمارے حکمرانوں کو بھی. تو فرمایا جا رہا ہے کہ واللہ مع صابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اب اس کے بعد ایک توجہ ہے کہ جو کہ دلائی جا رہی، بظاہر سختی کا انداز ہے، خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور قرآن مجید میں بعض آیات ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کے حوالے سے سختی کا انداز بھی ہے کہ جو کہ اختیار کیا گیا، اور اس میں علماء نے بڑی حکمتیں بھی بیان فرمائی. ایک سب سے بڑی حکمت جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ وہ سختی کا بیان اس لیے کہ تاکہ شرک کی جڑ کٹ جائے، کیونکہ انبیاء سے جو بھی ماضی میں محبتیں ان کی قوموں کی رہی ہیں، اس میں اتنی محبتوں میں آگے بڑھے کہ الوہیت میں شامل کر لیا. عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اللہ ہی قرار دے دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ماننے والے ان سے تو بہت زیادہ یہ امکان تھا، کیونکہ شدید محبت اہل ایمان کے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شرک سے حفاظت اس امت کی فرمائی ہے، خاص اہتمام کیا. ان میں سے ایک اہتمام وہ یہ ہے کہ سختی کا معاملہ کچھ ہے کہ جو کہ توجہ ہے کہ جو کہ خطا پر دلائے جائے. اور معصوم عن الخطا انبیاء ہوتے ہیں کن معنوں میں؟ کہ اگر جب بھی ان سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی خلاف واقعہ کوئی بات ہو جائے، گناہ کا لفظ ہم استعمال نہیں کریں گے، یہ خطا لغزش، یہ ہلکے الفاظ ہیں. لہٰذا جب بھی کوئی خطا کا معاملہ ہو تو فوراً وحی کا نزول ہوتا ہے اور ان کو متوجہ کر دیا جاتا ہے. اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کیا ہیں؟ وہ معصوم عن الخطا ہیں. آج میرے اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، یعنی ہم تو خطا کیا، گناہ کتنے کتنے بڑے کیے، لیکن کوئی وحی نہیں اترے گی، کیونکہ خاتم النبیین کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ شرک کی جڑ بھی ہے کہ جو کہ کٹ جاتے ہیں. تو قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات ہیں کہ جہاں ذرا سختی کا پہلو ہے، اور اس میں بڑی تعلیمات ہیں کہ جو اہل ایمان کو دی گئیں. یہاں پر بھی سختی کا انداز ہے. پس منظر کیا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد بڑے بڑے سردار ہیں کہ جو کہ جہنم واصل ہو گئے تھے، اور 70 ہیں کہ جو کہ قیدی بنے کفار کے. اچھا، اب جو قیدی بنے تو اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے، بدر کے قیدیوں کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی نرم تربیت، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی دل کے نرم تھے، لہٰذا یہ ہے کہ ان کی رائے یہ تھی کہ فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. لیکن حضرت عمر فاروق آئے رضی اللہ تعالیٰ، اور انہوں نے رائے یہ دی کہ نہیں، اللہ کے رسول، ان کو اگر آپ ابھی چھوڑیں گے تو ابھی ان کی قوت ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ زندہ جائیں گے اور اپنے سے اس دفعہ سے بڑھ کر قوت ہے کہ جو کہ لے کر آ جائیں. اور یہی ہوا، 2 ہجری میں بدر ہوا ہے، اور 3 ہجری میں ابھی یہ 1000 کا لشکر آیا تھا، اور احد میں کتنا، 3000 کا لشکر وہ مدینے پر چڑھائی کے لیے لے آئے. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ کہ نہیں، ان کی گردنیں ماری جائیں، کیونکہ ابھی یہ قوت ختم نہیں ہوئی، ابھی ان کی قوت باقی. لہٰذا یہ ہے کہ، اور پھر یہ ہے کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معافقت میں پھر یہ آیتیں ہیں کہ جو کہ نازل ہوئیں. اور کئی مقامات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آرا ہیں ان پر تائید اللہ کی طرف سے آئی اور آیتوں کا نزول ہوا، اور فقہا نے ان آیات کو جمع کر کے کیپشن لگایا معافقات عمر، یعنی وہ آیات کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید، رائے کی تائید میں نازل ہوئی. ان میں سے یہ ایک رائے بھی ہے، یعنی یہ آیت بھی ہے کہ جو کہ آ رہی ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، ان کو قتل کیا جائے، لیکن پھر حکم یہ ہوا اللہ کے رسول کی طرف سے کہ ان کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے. تو توجہ دلائی جا رہی ہے، ما کان علی نبی، اور یہ کسی نبی کے شائن شان نہیں کہ ان یکون لہ اسرا، کہ ان کی تحویل میں قیدی ہوں کفار کے، حتی یسخن فی الارض، تو یہاں تک کہ زمین میں وہ اچھی طرح سے خون ریزی نہ کر لیں. اس وقت تک جو ہے وہ کفار کے قیدیوں کو چھوڑنا یہ کسی نبی کے شان شان میں، یہ ذرا سختی کا انداز ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہاں واضح طور پر فرمایا گیا کہ یہاں تک کہ یسخن فی الارض، اچھی طرح سے وہ خون ریزی نہ کر لیں، ان کی قوت کو جو ہے وہ ختم نہ کر دیں، اس وقت تک یہ قیدیوں کو چھوڑا نہیں جائے گا بلکہ ان کو قتل کیا جائے گا. تُرِیدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا، تم دنیا کا متع چاہتے ہو، دنیا کا مال اس کی آرزو کرتے ہو، یعنی عرضہ کے معنی یہاں پر وہ فدیے کے حوالے سے لیے گئے کہ جو بھی مال تم نے فدیے کے طور پر حاصل کیا تم یہ چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تو کیا چاہتا ہے کہ آخرت چاہتا ہے، کہتے تمہاری آخرت سنور جائے، تم دنیا کے مال و متا پر نگاہ کیے بیٹھے ہو. اب لازم بات ہے کہ یہ تو محال ہے نا بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کوئی دنیاوی غرض ہو اور مال و متا ان کی اس پر جو ہے وہ نگاہ ہو. تو یہ آپ کے توسط سے اہل ایمان کو یہ توجہ ہے کہ جو کہ دلائے گئے، جیسے ابتدا میں بالکل سورہ انفال کے جب مال غنیمت کا مسئلہ کھڑا ہوا، لہٰذا وہاں پر تو فوراً حکم دیا گیا کہ یہ سارا مال غنیمت، کوئی کہتا ہے میرا ہے کوئی کہتا ہے میرا ہے، نہیں سب جمع کرا دو اللہ اس کے رسول کے پاس. یعنی اہل ایمان کی نگاہ مال پر نہیں ہونی چاہیے بلکہ ان کے اور ٹارگیٹس ہیں اس سے بڑے بڑے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر بھی اہل ایمان کو یہ تعلیم ہے کہ جو کہ دی جا رہی ہے کہ تمہاری نگاہ وہ آخرت پر ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ مال و اسباب پر. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے. لولا کتاب من اللہ سبق، اور اگر اللہ کی طرف سے ایک حکم پہلے سے نہ آ چکا ہوتا. اب یہ کون سا حکم ہے کہ جو پہلے آ چکا تھا اور جس کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کرتے ہوئے وہ قیدی چھوڑ دیے تھے فدیہ لے کر. یہ نوٹ کر لیں، یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 4 ہے، اور یہ سورہ محمد یہ بدر سے جسٹ پہلے نازل ہوئی، اور سورہ انفال یہ بدر کے بعد نازل ہوئی. تو اس میں اہل ایمان کو سورہ محمد کی آیت نمبر 4 انشاءاللہ آگے آئے گی تو وہاں تفصیل سے ہم اس کا تذکرہ کر لیں گے، مباحث کو سمجھ لیں گے. وہاں پر آپشن دیا گیا تھا اہل ایمان کہ جب بھی تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے کفار سے مقابلہ ہو تو اچھی طرح سے خون ریزی کرو، ان کی گردنیں مارو. اور اب یہ ہے کہ یا تو فدیہ دے کر جو ہے وہ ان کو چھوڑ دو یا ان کو مشکے کس لو یعنی قید کر لو، لیکن یہ کب کرو گے کہ جب حتی تدع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جب حرب اپنے جنگ اپنے اوزار رکھ دے. یعنی مطلب کیا ہے حرب اپنے اوزار رکھ دے، یعنی دشمن کی پوری قوت جب وہ ختم ہو جائے وہ اس قابل نہ رہیں کہ دوبارہ سے تمہارے مقابلے پر آئیں، اس صورت میں یہ آپشنز ہیں کہ جو کہ تمہیں جیے جا رہا ہے. اب یہ ہے کہ وہاں حرب کے معنی اللہ کے نزدیک وہ وار تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیٹل سمجھے. یہ بیٹل اور وار کا فرق اگر ہمارے ذہنوں میں ہے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک ہوتی ہے بیٹل، جس طرح سے یہ بیٹل آف بدر تھی، بیٹل آف احد تھی، بدر کے بعد پھر احد، دوبارہ سے کفار اپنے کئی گنا قوت جمع کر کے آ گئے. ایک ہے وار، وار اور بیٹل میں یہی فرق ہوتا ہے، یعنی وار میں پوری قوت کو کچل دیا جاتا اور وہ مقابلے پہ دوبارہ کھڑے نہیں ہو سکتے. تو اللہ کی مراد یہ تھی. یہاں پر بھی کیفیت یہی ہے کہ یہ فدیہ دے کر چھوڑنا اس صورت میں تھا آپشن کہ جب پوری قوت جو ہے وہ ان کی ختم ہو جائے اور دوبارہ سے وہ سر اٹھانا سے. لہٰذا یہاں پر اسی آیت کے حکم کے حوالے سے اشارہ ہے کہ جو کہ کیا جا رہا ہے، اور یہی بات ہے کہ جو کہ آئے کہ لولا کتاب من اللہ سبق، اور اگر تو اللہ کی طرف سے وہ حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تمہیں لازماً پہنچتا اس فدیے کے لیے جانے پر عظیم عذاب، بڑا عذاب. اور مسلم کی روایت ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس میں روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اس آیت کے بعد کہ جس میں عذاب عظیم کا تذکرہ کہ اگر وہ پہلے حکم نہ آ چکا ہوتا تو اس فدیہ لینے پر تمہیں بڑا عذاب آتا، تو مسلم کی روایت میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بعد روتے تھے کہ ہم پر جو ہے وہ اس فدیہ لینے کی وجہ سے عذاب ہے اللہ کا کہ جو کہ نازل ہوا اور ہم سے یہ خطا کا معاملہ ہوا، تو کثرت سے جو ہے وہ زار و قطار وہ روتے تھے دونوں. اب اس کے بعد دیکھیے، کیونکہ یہ معاملہ ایک اجتہادی اس میں ایک کیفیت میں وہ ہوا تھا تو لہٰذا معافی کا اعلان بھی ہو گیا. فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اب کیونکہ فدیہ تم نے لے لیا ہے لہٰذا اب تم کھاؤ اس میں سے کہ جو غنیمت فدیہ کے طور پر حاصل ہوا، حلالًا طَيِّبًا کہ جو حلال ہے اور طیب ہے اس میں سے کھاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور دیکھو آگے آئندہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ کے نافرمانی سے بچنا، ان اللہ غفور الرحیم، اعلان ہو گیا معافی کا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں واقعتاً جو بھی یہ دو بڑی نعمتیں اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ جو ان کی قوت میں اضافہ کرتی ہیں, خاص طور پر ایمان اور استقامت, جیسے میں نے عرض کیا کہ آج یہ دونوں چیزیں ہم سے رخصت ہو گئیں, لہٰذا یہ ہے کہ وہ اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس کے مقابلے میں 57-58 اسلامی ممالک وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے, بالکل ٹھس بنے ہوئے, اور فلسطین کے مسلمانوں پر وہ ظلم اور بربریت کی انتہا ہے کہ جو کہ پہنچ رہی ہے. جب یہ دونوں قوتیں موجود تھیں تو کوئی میلی آنکھ سے نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا وہ دھاک, وہ خلافت کے نظام کہ جس کی بیٹھی ہوئی تھی, اور کوئی دشمن جو ہے وہ رخ نہیں کرتا تھا مسلمان ممالک کی طرف. لیکن یہ ہے کہ یہ دو چیزیں رخصت ہو گئیں, قرآن سے رشتہ ٹوٹا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہم نے منقطع کیا, اور پھر یہ زوال ہے کہ جس کی آج ہم تصویر بنے بیٹھے ہیں, جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اللہ تعالیٰ اس زوال سے ہمیں نکلنے کی توفیق دے, ہمیں ایمان اور استقامت کی قوت سے ہمیں سرفراز فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.